إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا میرے دینی بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں اس مجلس میں ہم اپنا پہلا موضوع شروع کرنے والے ہیں اور یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جو منہج سے متعلق ہے. اس کا عنوان کیا ہے تو آپ کے سامنے ہے, سلفی منہج کے خصائص. اس میں تین لفظ ہیں, ایک ہے سلفی, دوسرا ہے منہج اور تیسرا ہے خصائص. خصائص کس کو کہتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ خصوصیات, جو خاص چیزیں کسی میں ہوں جو دوسروں میں نہیں ہوتی ہیں, جو دوسروں سے اس کو الگ کرتی ہیں, جس کو ہم انگلش میں اگر کہیں, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, طالب علم ہیں, ڈسٹنگوشنگ کیریکٹرسٹکس جس کو کہتے ہیں انگلش میں, ایسی صفات, ایسی باتیں, ایسے اوصاف جو دوسروں سے اس کو الگ کرتے ہیں, خاص چیزیں ان میں ہیں, دوسروں میں عام طور سے چیز نہیں پائی جاتی ہے. تو کیا خاص باتیں ہیں جو سلفی منہج میں ہیں؟ اب رہا دوسرے لفظ, سلفی منہج کیا ہے, تو اس تعلق سے ہم انشاءاللہ مزید تفصیل دیکھیں گے. ایک بہت بڑا موضوع ہے اور آج کی ہماری دو مجلسیں اسی موضوع کے لیے خاص ہیں. بقیہ دو جو ہمارے عناوین ہیں, ٹاپکس ہیں, وہ انشاءاللہ ہم کل کی دو مجلسوں میں یا تین مجلسوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اگر آج کا موضوع رہ گیا تو کل کی ایک مجلس اس کے لیے مزید ہم کو مل سکتی ہے. یہ بہت ہی اہم عنوان ہے اور اس کے صحیح سمجھنے یا سمجھنے نہیں سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری گمراہیاں وجود میں آتی ہیں. جو نکات اس عنوان کے تحت سامنے آنے والے ہیں, یہ اہل حق کو اہل باطل سے الگ کرتے ہیں. تو ایک ایک کر کے ساری تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے, نوٹس آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ منہج سلفی ہونا چاہیے یا سلف کا ہونا چاہیے, تو باقی تفصیل کے سمجھنے سے پہلے ہم کو ان دو الفاظ کے میننگ, معنی معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم جا کے اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ سلفی منہج کیا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا نقطہ آتا ہے کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں جو دوسرے مناہج سے, منہجوں سے اس کو الگ کرتا ہے. تو قرآن کریم میں سب سے پہلے لفظ یہ کہ منہج یا اس سے جڑا ہوا لفظ کیا قرآن کریم میں آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. تین لفظ ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ایک ہے منہج, دوسرے منہاج اور تیسرے ہے نہج. عربی زبان میں تینوں بھی ایک ہی معنی کے اعتبار سے, میننگ کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے منہج, دوسرا ہے نہج اور تیسرا ہے منہاج. منہاج کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے. کیا معنی اس کے ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے ہم آیات, احادیث اور اس کا استعمال اور لغت میں اس کے معنی دیکھتے ہیں. لغت کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری کو کہتے ہیں, یا ڈکشنری جس کو لوگ بولتے ہیں. تو الفاظ کے معنی جس کتاب میں ہوتے ہیں اس کو لغت کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں لغوی اعتبار سے اس کا یہ مطلب ہے. تو یعنی یہ کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہوتا ہے اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو. اور ایک ہوتا ہے شرعی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ الصلاح اگر کہیں عربی زبان میں, الصلاح کا میننگ کیا ہوتا ہے کون بتائے گا؟ ہاں, الصلاح کے معنی عربی زبان میں دعا ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان صلاۃ کا سکن لہم, کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. تو صلاح اللہ نے کہا تو صلاح کے معنی عربی زبان میں دعا کے ہوتے ہیں. لیکن کیا ایک آدمی صرف دعا کر لے تو اس نے نماز پڑھ لی, حی علی الصلاح کا تقاضا پورا کیا, تو مؤذن کس کے لیے بلا رہا ہے؟ دعا کے لیے نہیں, وہ خاص عمل کے لیے بلا رہا ہے کہ قیام ہے اس میں, تکبیر سے شروع ہوتا ہے سلام پر ختم ہوتا ہے وہ عمل, اس میں رکوع ہے سجدہ ہے. تو الصلاح کے معنی یہاں پر دینی اعتبار سے, الصلاح اگرچہ ڈکشنری میں اس کا میننگ دعا ہوتا ہے لیکن دینی اعتبار سے جب صلاح کہا جاتا ہے اقیم الصلاح تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز, جسے ہم نماز اس کو کہتے ہیں. لیکن عربی اعتبار سے لفظ کیا ہے وہ؟ الصلاح. اس کا مطلب وہ عمل ہے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا ہے. تو اس طرح سے منہاج کا کیا مطلب ہے لغت میں, اور واقعی ہم کو کیا کرنا چاہیے اصولی اعتبار سے, اصطلاحی اعتبار سے کیا مطلب ہے یہ سمجھنا چاہیے. اسی طرح سے سلف کا مطلب کیا ہے اور ہم سلف سے مراد کن کو لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہم کو سلفی منہج کی پیروی کرنا ضروری ہے اور یہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن حدیث کافی ہیں, تو یہ سلف کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے. تو کیا ایسا اس کا سوچنا صحیح ہے؟ ہم کو قرآن سنت کافی ہے, ہم کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے, ہم کو قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں بھی ہاں بھی. ہاں, کبھی آدمی پہلے جواب دینے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتا دوسرے کیا بول رہے ہیں. کون جواب دے گا اس کا؟ قرآن حدیث کو صحابہ کے منہج پر سمجھنا ضروری ہے. کیا قرآن حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر کیوں اب صحابہ کیوں آ گیا اس میں؟ صحیح جواب ہے, صحیح جواب. کسی کے ذہن میں اور کوئی بات ہے؟ کیا قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس, ہاں کہ نہیں؟ سوچ رہے ہیں لوگ یہ نیا کچھ تو آج سامنے آنے والا ہے. کیا قرآن و حدیث کافی نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کے گئے اپنے بعد؟ قرآن اور سنت. قرآن و ترک تو فیکم شیئین, آپ نے کہا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو کیا چیزیں ہیں؟ قرآن اور سنت. تو کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ سوچ رہے لوگ اجتہاد کر رہے ہیں اس میں. کافی ہے. پھر صحابہ کی یا سلف کی ضرورت کیوں ہے؟ جب وہ کافی ہے تو ان کی ضرورت کیوں ہے؟ ما انا علیہ واصحابی, یہ ہو گئی دلیل. اب اس کی وضاحت جس طرح صحابہ نے عمل کیا اس طرح سے ہم کو عمل کرنا چاہیے, یہ ایک جملہ ہوا. ہاں, میں اور صحابہ, تو میں کیا نہیں پوچھ رہا ہوں, میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ کیوں؟ آپ دیکھیے یہ کتاب لکھی ہوئی اتنی موٹی, عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی یا جو بھی نام اس کا ہے, ایک صاحب ہیں بہت بڑے, مطلب لوگ بعض لوگوں کو شیخ الاسلام بھی بولتے ہیں, اتنی موٹی کتاب ہے, اس عنوان پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا چاہیے, اور شروع سے اخیر تک اس میں قرآن کی آیتیں ہیں, حدیثیں ہیں. یہ ایک مثال ہے جو ہمارے دور کی ہے. اس سے پہلے آپ جائیں, اسلام کی تاریخ میں اتنے سارے فرقے پیدا ہوئے, کتنے فرقے ہونے والے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, 73, مرجیہ, جہمیہ, قدریہ, معتزلہ, اور نہ جانے کیا کیا فرقے ہیں شیعوں کے اندر ہیں, اور اس کے علاوہ روافض جو بھی اس میں سے شاخیں بنتی چلی گئیں, خوارج ہیں خاص طور سے جو پہلا فرقہ ہے. ان میں سے کوئی ایک فرقہ آپ جانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کا حوالہ نہ دیتا ہو؟ کوئی ایک فرقہ؟ جو اس کی دلیل پیش نہیں کرتا ہو. خوارج مثال کے طور پر, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وہ آیت پیش کرتے تھے اور اس آیت کی بنیاد پر کس کی تکفیر کرتے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور بھی ان کے جو ساتھ والے تھے ان کی. یا جیسے مرجیہ ہے, وہ کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں گیا یا جنت میں جائے گا یقیناً. تو اب کتنے فرقے ہیں, ان فرقوں نے اپنی گمراہی کے لیے استدلال کیا کس چیز سے؟ قرآن کی آیات سے یا احادیث سے. بلکہ وہ لوگ جو اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں, کیا وہ دلیل نہیں دیتے؟ کیا وہ صرف عقل سے بات کرتے ہیں یا دلیل بھی دیتے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وہ بھی آیتیں پیش کرتے ہیں, وہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں. تو یہاں پر معاملہ یہ سامنے آیا کہ آیات اور احادیث پیش کرنے کے باوجود اور اس پر ایمان لاتے ہوئے اس کو ماننے کے باوجود کیا آدمی گمراہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں نا, ہو سکتا ہے. یعنی ایک آدمی آیت سے دلیل لے رہا ہے, ایک آدمی حدیث سے دلیل لے رہا ہے, اور دوسروں کو دلیل دے بھی رہا ہے, تو کیا وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جتنے گمراہ فرقے ہوئے ان کے پاس آیات بھی تھیں, احادیث بھی تھیں. وہ گمراہی آئی کہاں سے؟ قرآن میں سے آئی یا حدیث میں سے آئی؟ یعنی وجہ کہاں تھی اس کی, مطلب متن میں تھی یا؟ ہاں, یعنی برائی جو پیدا ہوئی وہ متن میں تو نہیں ہے. اللہ کا کلام حق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق ہیں, اس میں باطل نہیں ہے. لیکن باطل آیا کہاں سے؟ جو فہم انہوں نے اس سے لیا وہاں سے گمراہی آئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل گمراہی آتی کہاں سے, جیسے پچھلی مجلس میں بھی ہم نے دیکھا اس کو, کہ آدمی کا جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس کا جو فہم ہوتا ہے, اگر وہ بگڑ جائے تو آدمی قرآن اور حدیث, قرآن اور سنت لینے کے باوجود بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ مقصود اس کا فہم ہے. کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ ہم یاد کریں اور پڑھنے پر ہر نیکی, ہر پر صرف نیکی کمائیں؟ صرف تلاوت کے لیے قرآن آیا ہے؟ نہیں. قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہدل للمتقین, یہ ہدایت ہے, یہ گائیڈنس ہے, رہبری ہے. اس کو نور کہا گیا, اس کو فرقان کہا گیا. تو قرآن سمجھنے کے لیے ہے. افلا یتدبرون القرآن, اس قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے. اسی طرح سے سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, حدیث ہے, اس کا فہم ضروری ہے. تو جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ دین کی گہری سمجھ. دین کی گہری سمجھ, اس کو فقہ کہتے ہیں. تو اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ دین کی گہری سمجھ. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل یہ نہیں کہا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے قرآن کی آیات یاد کرا دیتا ہے, حدیثیں یاد کرا دیتا ہے, یہ کہا نہیں. اصل مسئلہ, وہ بھی ایک ذریعہ ہے, وہ علم کی حفاظت کا ذریعہ ہے, لیکن علم کی حفاظت فی نفسی مطلوب نہیں ہے. علم محفوظ رہنا چاہیے تاکہ اس میں غور کیا جا سکے اور اس سے مسائل کا استنباط کیا جا سکے, تاکہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے وہ علم رہبری بنے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. اصل بگاڑ اس سمجھ کے بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اور جس کے نتیجے میں قرآن وہی, سنت وہی, سب وہی سے لے رہے ہیں. آج آپ دیکھیے قبر پر سجدہ کرنے والا بھی دلیل کہاں دے رہا ہے؟ قرآن سنت سے کہیں نہ کہیں سے نکال کے بتا رہا ہے. کیوں؟ وہ اپنی سمجھ کو قرآن و سنت کے الفاظ سے جوڑ کے زبردستی وہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا پھر وہ کچھ غلط ہی سمجھ رہا ہے. تو اصل مسئلہ بگاڑ جو ہے وہ فہم اور سمجھ کا ہے. لہذا معلوم ہی ہوا کہ قرآن و سنت کا متن پانے کے باوجود بھی, قرآن و سنت کا ٹیکسٹ مل جانے کے بعد بھی ایک اور چیز کی ضرورت ہے, وہ کیا ہے؟ اس کی صحیح سمجھ. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بھیجا کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ نے سب سے پہلے قرآن کس کو سمجھایا اور حدیث کس کو سمجھائی؟ کیا ایسا ہوتا تھا کہ کچھ آیتیں صحابہ کو نہیں سمجھ میں آتی تھی؟ ہوتا تھا. تو کون سمجھایا تھا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور آپ ان کو سمجھاتے تھے. تو واقعی دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے, سب سے پہلے امت کے جس طبقے نے اس کو سمجھا وہ کون تھے؟ صحابہ تھے. تو واقعی دین کا صحیح فہم نبی سے اخذ کرنے والے لوگ صحابہ تھے. پھر ان کے بعد طبقہ طبقہ ایک ایک کر کے ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں یہ دین آتا رہا. اب اگر کوئی آدمی 1400 سال کے بعد میں ایک نئی تحقیق پیش کرتا ہے, کچھ نیا ہی مطلب پیش کرتا ہے جو 1400 سالوں میں سے کسی نے نہیں لیا, اس کے بالمقابل ایک نیا ذہن وہ لے کر آتا ہے اور نئی بات پیش کرتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں. تو ہم کو آج کی اس مجلس میں اسی بات پر غور کرنا ہے کہ واقعی کیا اس کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف کی طرف رجوع کریں. سلف کون ہے؟ پھر اس میں منہج کیا ہے؟ یہ ساری تفصیل اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے اصول و آداب کیا ہیں, یہ ساری چیزیں آج کی اس مختصر سی مجلس میں ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا باتیں, پہلی اصطلاحات جو بھی آئی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے کہ سلف کا لفظ کہاں ہے, اس کا کیا مطلب ہے, منہج کس کو کہتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایک کر کے ہم اس کے بارے میں تفصیل دیکھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا, ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شرع اور منہاج رکھا ہے یا بنایا ہے. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 ہے. اس میں اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شرعتن و منہاجا, اس کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں سبیلن و سنتن. سبیلن و سنہ کہ شرع اور منہاج, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شرع اور منہاج, اس کو شریعت بھی کہا جا سکتا ہے اور منہاج منہج بھی کہا جا سکتا ہے. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سبیل اور سنت. سبیل کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ سبیل راستہ, سنہ طریقہ. سنت جس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ریپیٹ کی جائے, کوئی طریقہ ہو کسی کام کے کرنے کا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنہ. ایسا راستہ جس پہ دوسرے چلے ہوں. الطریق مسلوکہ, اس طرح کے معنی الفاظ علماء نے ذکر کیے کہ ایسا راستہ جس پہ چلا گیا ہو, بار بار جس پر چلا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, تو اس کو سنت کہتے ہیں. تو سبیلن و سنتن, یہ معنی ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے بیان کرتے ہیں. ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے, بعض علماء نے, خود ابن کثیر نے بالعکس بھی اس کو بیان کیا ہے, سنتن و سبیلن, یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں. سنہ اور سبیل ان دونوں الفاظ کے معنی میں آتا ہے. اسی طرح سے رازی کہتے ہیں مختار الصحاح میں کہ المنہج بوزن المذہب, عربی میں جیسے مذہب کہا جاتا ہے اسی طرح سے منہج کہا جاتا ہے. والمنہاج اور منہاج بھی, الطریق الواضح, دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ الطریق الواضح, ایسا راستہ جو بالکل واضح ہو, ایک دم کلیئر راستہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ منہج اور منہاج. تو ایسا راستہ جو بالکل واضح ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منہاج یا منہج. اسی طرح سے ابن الاثیر کہتے ہیں اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں کہتے ہیں والنهج الطريق المستقيم, یہی معنی اس کے بھی بیان کیا انہوں نے. النهج, نهج کے معنی ہے ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو. سیدھے راستے کو کیا کہتے ہیں؟ نهج. تو تین لفظ ہم نے دیکھے, منہاج, منہج اور نهج. یہ سب کے سب جڑے ہیں راستے سے. سیدھا راستہ, واضح راستہ, ایسا راستہ جس پر چلا جاتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منہج یا منہاج یا نہج. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبوی نہج, بعض لوگ کہیں گے نبوی منہج, بعض لوگ کہیں گے نبوی منہاج. تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے, قریب قریب ایک ہی معنی سب کے استعمال ہوتے ہیں, ایک ہی معنی میں سب استعمال ہوتے ہیں. تو یہ نہج اور منہج کے معنی ہے. کیا یہ لفظ حدیث میں آیا ہے؟ آئیے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا, اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے بالکل ابتدائی حدیثوں میں حدیث نمبر 5 میں اس کو ذکر کیا ہے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون, تمہارے درمیان نبوت رہے گی اس وقت تک جب تک اللہ چاہے. نبوت باقی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها, پھر اللہ تعالی جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی جب تک اللہ چاہے رکھے اور جب چاہے اٹھا لے. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, پھر نبوت کے بعد خلافت رہے گی اور یہ خلافت منہاج النبوہ پر ہوگی, نبوی منہج پر یہ خلافت باقی رہے گی. فتکون ما شاء اللہ ان تکون, اور اللہ جب تک چاہے گا اس کو باقی رکھے گا. ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها, پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانا چاہے گا نبوی منہج پر جو خلافت ہوگی اس کو اٹھا لے گا. ثم تكون ملکا عظما, پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی, ایسی ملوکیت جس میں سختی ہوگی, جبر ہوگا, یا جس کے اندر عظم کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی, شدت اور دباؤ, اس طرح کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے ملکن عظم. اس میں بعض علماء نے کہا کہ اس میں مزاحمت بھی ہوگی, لڑنا بھی ہوگا, اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں شدت مسلمانوں کے لیے ہوگی. ثم تكون ملکا عظا فيكون ما شاء الله ان يكون, جب تک اللہ چاہے گا یہ باقی رہے گی ملوکیت. ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها, پھر اللہ تعالی جب چاہے گا اسے بھی ہٹا دے گا, اٹھا لے گا, رفع کر لے گا. ثم تكون ملکا جبریتا, پھر اس کے بعد جبریت والی بادشاہ ہوگی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء نے کہا پہلے میں یہ ہے کہ اس میں شدت اور تکلیف اور ظلم وغیرہ ہوگا, لیکن دوسرے میں جبر ہوگا, اور جبر کے معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ زبردستی لوگوں سے وہ کام کروائے جائیں گے جو ان کو نہیں کرنے ہیں, مجبوراً ان سے وہ کام کروائے جائیں گے, عوام سے بادشاہ ایسے کام کروائیں گے جو نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو جبریت والی بادشاہت ہوگی. فتکون ما شاء اللہ ان تکون, اور جب تک اللہ چاہے گا یہ بھی باقی رہے گا. ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها, اور پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی ہٹا دے گا. ثم تكون خلافة على منهاج نبوته, پھر اس کے بعد دوبارہ جیسے پہلے نبوی منہج پر خلافت تھی, بعد میں بھی واپس نبوی منہج پر خلافت آ جائے گی, اس طریقے پر, ان اصولوں پر, اس راہ پر, اس اعتبار سے خلافت قائم ہوگی جیسے پہلے نبوی منہج پر خلافت باقی تھی. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث میں لفظ منہاج آیا ہے کہ خلافت نبوی منہاج پر رہے گی, اور آخر زمانے میں پھر واپس سے خلافت نبوی منہج پر, نبوی اصولوں پر, نبوی طریقے پر, جس کو آپ کہیں, جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یہ جو خلفاء ہوں گے, یہ جو خلیفہ ہوں گے, یہ اسی نہج پر واپس سے اس خلافت کا انتظام سنبھالیں گے. تو منہاج کا لفظ خود حدیث میں بھی آیا ہے. منہاج کا لفظ حدیث میں آیا ہے. اب آئیے دوسرا لفظ ہم دیکھتے ہیں. منہاج کے معنی ہم نے سمجھ لیجئے, سمجھ لیے کہ طریقہ, اصول, ضوابط. منہج کے معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ منہج کیا ہے. منہج وہ اصول ہیں جو دین کے اخذ کرنے اور اس کے سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ اصول جن کی روشنی میں دین سمجھا جاتا ہے, اس پر عمل کیا جاتا ہے. کیا صحیح کیا غلط, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا کیسے کرنا چاہیے, علم کو کیسے لینا چاہیے, علم کو کیسے سمجھنا چاہیے. تو یہ سارے جو اصول ہیں یہ منہج اس کو کہتے ہیں. آگے ہم جا کے مزید اور اس کی وضاحت دیکھیں گے کہ آیات کو سمجھنا, احادیث کو سمجھنا اور کیا بنیادی اصول ہیں جو دین کے سمجھنے اور دین کے لینے کے اعتبار سے ہوتے ہیں, عمل کرنے کے اعتبار سے ہوتے ہیں, ان تمام اصولوں کو منہج کہا جاتا ہے. اب آئیے دوسرا جو لفظ ہے سلفی یا سلف, اس کے معنی ہم سمجھتے ہیں. سلف کا لفظ خود حدیث میں بھی موجود ہے. لغوی اعتبار سے سلف کے معنی ہوتے ہیں وہ جو پہلے چلے گئے, جو لوگ پہلے گزر گئے ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے, اور خلف ان کو کہتے ہیں جو بعد میں آتے ہیں. تو سلف وہ جو پہلے گئے, چاہے وہ عمل ہو یا شخص ہو, اس کو سلف کہا جاتا ہے. جو پہلے گزر گیا تو اس کو سلف کہیں گے, یا اسی طرح سے وہ لوگ جو پہلے چلے گئے ان کو بھی سلف کہا جائے گا. جو بعد میں آتے ہیں ان کو خلف کہا جاتا ہے, لیکن جو برے بعد میں آنے والے ہوتے ہیں ان کو خلف کہا جاتا ہے. خلف لام کے زبر یا فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن خلف لام کے جزم کے ساتھ ہوتا ہے. تو خلف کے معنی ہوتے ہیں بعد میں آنے والے, لیکن خلف کے معنی ہوتے ہیں بعد میں آنے والے لوگ لیکن برے لوگ. خلف فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ, تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے بعد لوگ آئے برے لوگ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. تو برے بعد میں آنے والوں کو خلف کہا جاتا ہے, اور صرف بعد میں آنے والے ان کو خلف کہتے ہیں. تو سلف کے معنی وہ ہیں جو پہلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اذا اراد رحمت امت من عباده قبض نبیها قبلها, اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے, اپنے بندوں میں جس قوم امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے, تو ان کے نبی کو ان سے پہلے اٹھا لیتا ہے. امت باقی رہتی نبی کے بعد نبی کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے, اور نبی امت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, ان کی موت ہو جاتی ہے, وفات ہو جاتی ہے. فجعلہ لہا فرطا وسلفا بین یدیہا, تو اللہ تعالی اس نبی کو اس نبی کی امت سے پہلے فرط اور سلف بناتا ہے. فرط کا معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں وہ شخص جو پہلے جا کے سارا معاملہ درست کرے. جیسے کوئی آدمی کہے آپ لوگ یہی مسجد میں رہو, میں گھر پہ جاتا ہوں اور دسترخوان وغیرہ بچھا کے سب سیٹ کرتا ہوں. تو یہ جو آدمی ہے جو پہلے جا کر سب تیاری کر رہا ہے اور سب معاملہ ہموار کر رہا ہے, سب سیٹنگ جس کو ہمارے الفاظ میں ہم کہتے ہیں, ترتیب سب ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے معاملہ, اس کو فرط کہتے ہیں. تو پہلے جانے والا, اور فرط کے معنی خوشی کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں فرط اس معنی میں ہے. تو فجعلہ لہا فرطن, اللہ تعالی یعنی اس نبی کو ان سے پہلے جا کر معاملہ سب ٹھیک ٹھاک کرنے والا, اور سلف پہلے جانے والا, پہلے گزرنے والا, ان سے پہلے پہنچنے والا, پہلے کرنے والا, ان کا سلف اس کو بنا دیتا ہے. بین یدیہا ان سے پہلے, اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. تو یہاں پر سلف کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے استعمال کیا, بلکہ ہر نبی کے لیے استعمال کیا. کیا ہر امت کے لیے اس کا نبی کیا ہوتا ہے؟ سلف ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا فجعلہ لہا, اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس نبی کو فرط اور سلف بنا دیتا ہے جو ان سے پہلے چلا جاتا ہے. تو سلف یہاں پر پہلے جانے کے اعتبار سے استعمال ہو رہا ہے کہ ان کا سلف امت کا کون ہوتا ہے؟ نبی. اس اعتبار سے سلف سے لفظ بنتا ہے سلفی. اس کے کیا معنی ہے؟ اس لفظ کے بارے میں امام الذہبی, جو آج سے تقریباً 700 سال پہلے کے عالم ہیں اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور اسماء و رجال کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں, ان کی بہت ساری کتابیں ہیں, جن میں سے مشہور کتاب ان کی سیر و اعلام النبلاء ہے، یا اسی طرح سے میزان الاعتدال ہے، یا اسی طرح سے الکاشف ہے، یا اور بھی تاریخ اسلام ہے اور کتابیں ان کی ہیں۔ تو وہ اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ السلفی بفتحتین، سلفی یہ جو لفظ ہے یہ دو فتحہ کے ساتھ آتا ہے، سلفی تو سین پر بھی فتحہ ہے، لام پر بھی فتحہ ہے، جس کو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ زبر کہتے ہیں، سین پر بھی زبر ہے اور لام پر بھی زبر ہے، سلفی، بہت سارے لوگ سلفی کہتے ہیں، اس لیے تاکیدن امام الذہبی کہہ رہے ہیں سلفی، سین اور لام کے فتحہ کے ساتھ، سلفی، سلفی نہیں سلفی کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے، کہتے ہیں وَهُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَف، کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے سلفی جو سلف کے مذہب پر ہو، جو آدمی سلف کے مذہب پر ہو اس کو کیا کہتے ہیں، سلفی ہے۔ سلف کون؟ جو پہلے گزر گئے سے مراد کون؟ چاچا، دادا، نانا، کون، مامو، خالو، کون؟ ہاں، تو یہ ہوتا سلف ایک اعتبار سے، تو ہوتا جو ہم سے پہلے گئے، اس میں سبھی لوگ آ جاتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ اس میں آتے ہیں جو ہم سے پہلے دنیا سے گزر گئے، نہیں ہم دینی اعتبار سے بات کر رہے ہیں، تاریخی اعتبار سے نہیں۔ تو دینی اعتبار سے سلف کون ہے، سب سے پہلے کون آئے گا اس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، اور بعض نے تبع الاتباع کو بھی اس میں شریک کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر سلف کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ، جن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ان کے بعد تابعین آتے ہیں، لیکن تابعین کے دور میں اچھے بھی لوگ ہیں اور برے بھی لوگ ہیں، حجاج بن یوسف بھی ہے، اور اس طرح سے کئی ایسے لوگ ہیں جو گمراہ بھی ہوئے، جنہوں نے صحابہ سے جنگ کی۔ تابعی کس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی مسلم ہو اور صحابی سے ملاقات اس کی ہوئی ہو، لیکن واقعی دیکھا جائے تو تابعی وہ ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر ہو، جسے اللہ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، کہ جنہوں نے بہترین طور پر مہاجرین اور انصار کی پیروی کی ہے، نہ کہ ہر وہ آدمی جس نے صحابہ کو بس دیکھ لیا، کیونکہ بہت سارے گمراہ لوگ بھی اس زمانے میں تھے جو اگرچہ کافر نہیں تھے لیکن گمراہ تھے، اور صحابہ کے نقش قدم پر وہ نہیں تھے، تو ان کو بھی تابعین کی فہرست میں شامل کرنا اصولی اعتبار سے غلطی ہے، کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن پھر یہ لوگ جنتی وعدے کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ گمراہ تھے، خود صحابہ نے ان پر گمراہی کے فتوے لگائے۔ تو ہمارے لیے بنیادی طور پر جس پر ساری امت کا اتفاق ہے، سلف میں کون آتے ہیں، پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ، اب صحابہ کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی، جیسا کہ آگے آیت میں ہم مزید وضاحت اس کی دیکھیں گے۔ تو ہمارے سلف کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اور تین وہ لوگ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے، یہ ہمارے سلف ہے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ تو سلفی اس کو کہتے ہیں جو سلف کے مذہب پر ہو۔ مذہب کے معنی کیا ہے، مذہب کا لفظ ذہبہ سے بنتا ہے، اور ذہبہ کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں، جانا۔ تو مذہب کہتے ہیں اس بات کو جس کی طرف کوئی گیا ہو، کہ کسی نے سوچا یہاں جانا چاہیے، وہ یہاں چلا گیا، تو مذہب اس کو کہتے ہیں۔ علمی اعتبار سے مذہب کہتے ہیں ان باتوں کو جو قرآن و سنت سے اخذ کی گئی ہیں، اور جس پر کوئی چلا ہے، جس کو کسی نے اختیار کیا ہے، وہ رائے، وہ تحقیق، وہ نتیجہ جو قرآن و سنت میں غور کرنے کے بعد جس کو کسی نے اختیار کیا، اس فہم کو جس پر کوئی چلا ہے، جس طرف کوئی گیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مذہب۔ جیسے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے، یا اسی طرح سے کہتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ مذہب ہے، یا فلاں امام کا یہ مذہب ہے، لیکن مذہب فقہی اعتبار سے، یہاں پہ ہم کسی ایک کے مذہب کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی کہے تو آپ پھر ادھر ہی گھما کے لے کے آئے ہم کو، کیا ہم شافعی بن جائیں، حنفی بن جائیں، نہیں، مذہب السلف، یہاں پر کسی ایک آدمی کا نام لیا جا رہا ہے، نہیں، مجموعی طور پر سلف جس منہج پر تھے، جس مذہب پر تھے، جس پر وہ لوگ تھے، اس کو اختیار کرنا کیا ہے، یہ ایسا آدمی کون ہوتا ہے، سلفی ہوتا ہے، جو مجموعی طور پر سلف کے اصول، سلف نے جو قرآن و سنت سے سمجھا اس پر چلتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، سلف ہیں. قرآن و سنت سے سلف نے جو اخذ کیا اس کو کہتے ہیں سلفی. ایک مثال اس کی دیتا ہوں, آگے بھی اور مثالیں آئیں گی انشاءاللہ, کہ ایک آدمی قرآن میں اس نے پڑھا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو, یا کوئی حدیث کسی نے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے اور ایک قبر پر ادھر لگائی ایک قبر پر ادھر لگائی, دو قبروں پر. اب کوئی آدمی پہلی سے یہ استدلال کرے, آیت سے استدلال کرے کہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر ان سے اپنی مرادیں مانگنا چاہیے, یا کم از کم کہنا چاہیے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو, اور دلیل کیا ہے, قرآن کی آیت ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. یا کوئی آدمی کہتا ہے دیکھیے آیت میں وسیلہ ہے. اب دوسری چیز جیسے مثال کے طور پر حدیث ہے, حدیث میں کیا آیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈالی یا ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے اور ایک قبر پر لگایا ایک قبر پر لگایا, اور آپ نے کہا کہ شاید کہ اللہ تعالی ان دونوں سے ان کے سوکھنے تک عذاب کی تخفیف کر دے. اب آدمی اس سے یہ اصول اخذ کرے اس حدیث سے یا اس آیت سے, ایک تو یہ کہ قبروں پر جا کر بزرگان دین کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے, وسیلہ کہتے اس چیز کو ہیں کہ کسی تک پہنچنے کے لیے کسی کو درمیان میں واسطہ بنایا جائے, اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا جائے. ظاہر بات ہے کہ خود نہیں پہنچ سکتا تو وسیلہ بنایا اس نے. تو ہم اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں, ہمارا مقصود تو اللہ ہے, تو اللہ کے لیے ہم کس کو وسیلہ بنائیں, جو پہنچے ہوئے ہیں اللہ تک. تو یہ اللہ والے ہیں جن کا اللہ سے قرب ہے. حدیث میں بھی بخاری کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے جب وہ فرائض اختیار کرتا ہے نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وسجد واقترب, معلوم ہے عبادات سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو جو خوب عبادت کرنے والے وہ اللہ کے قریب ہیں, تو اللہ کو ہم سے یہ قریب کریں گے. تو قبر پر جا کر آدمی کہے, اب اس آیت سے اس نے استدلال کیا کہ جو اللہ سے قریب ہو وہ ہم کو بھی اللہ سے قریب کرے گا. اور دنیا میں بھی قاعدہ ہے کہ بادشاہ کا جو خاص ہوتا ہے آدمی اس کو خوش کر دے تو بادشاہ تک پہنچاتا ہے, گورنر ہے کمشنر ہے یا کوئی بھی ہے, تو مقرب قریب کرتا ہے, جو خود مقرب ہے وہ دوسروں کو بھی قریب کرتا ہے. تو یہ چونکہ اللہ کے مقرب ہیں ہم ان کو خوش کریں یا اللہ کے قریب ہم کو کریں گے, یہ اس نے اس آیت سے سمجھا. تو اس میں پرابلم کیا ہے, ایک آدمی کچھ بھی اس کا مطلب لے سکتا ہے. دوسرا حدیث ہے اس کے سامنے, عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کے ٹکڑے کر کے قبروں پہ لگایا اور کہا کہ اس کے سوکھنے تک عذاب کی تخفیف ہوگی. اب ایک آدمی کہے کہ ہم کو بھی چونکہ آپ نے ایسا عمل کیا ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے, ہر قبر پر ہم کو یہ لگانا چاہیے تاکہ عذاب میں تخفیف ہو. تو اب اس نے آیت سے دلیل لی اور حدیث سے دلیل لی, لیکن کیا عمل اس کا صحیح ہے؟ قرآن حدیث لے رہا ہے پھر بھی غلط, اور دلیل پیش کر رہا ہے کہہ رہا آپ کے سامنے. اب بہت سارے لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے آپ آیت کو نہیں مانتے, یہ حدیث ہے آپ حدیث کو نہیں مانتے. تو مسئلہ آیت میں اور حدیث میں ہے نہیں, مسئلہ انہوں نے جو اس سے مطلب لیا ہے اس مطلب میں پرابلم ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی دیکھیے اب اگر واقعی اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ قبروں پر جا کر اللہ کے اولیاء سے یا صالحین سے وسیلہ اس طرح طلب کیا جائے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے کچھ دلوا دو, تو سب سے پہلے اس کو کون کرتا؟ صحابہ کرتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بتاتے اور صحابہ کرتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا, معلوم یہ ہوا کہ وسیلہ سے یہ مطلب نہیں نکلتا ہے. اگر یہ مطلب نکلتا تو سب سے پہلے طالب علم اسلام کے صحابہ ان کو ہی سکھاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ایسا کرتے. تو معلوم ہے کہ سلف کا چونکہ اس پر عمل نہیں ہے لہذا یہ مطلب صحیح نہیں ہے, تو ہم ایک گڑے سے بچ گئے. یا اسی طرح سے آپ دیکھیں قبروں پر ٹہنیاں لگانا سنت ہے, اگر کوئی ایسا کہتا ہے کیوں بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا آپ کو اور کسی کی دلیل کی کیا ضرورت ہے, ہم کہیں نہیں عمل تو نبی کا ہے لیکن یہ عمل امت کے لیے قابل اتباع ہے یا نہیں، یا آپ کے ساتھ خاص ہے، یہ سمجھیں گے کیسے؟ کیونکہ کوئی عمل امت کے لیے سنت بھی ہو سکتا ہے یا صرف نبی کے لیے خاص بھی ہو سکتا ہے. تو یہ عمل خاص ہے یا سب کے لیے سنت ہے کیسے معلوم پڑے گا؟ نبی کے سامنے جو افراد تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتیاں پہنے نماز پڑھتے دیکھ کر پہن لیتے تھے، اور جوتی نماز میں بھی آپ اتار دیتے تھے، تو اتنا بھی نہیں رکتے تھے کہ نماز ہو جائے اور پوچھیں، نماز میں اپنی جوتیاں نکالتے تھے. تو اس امت کا جو بہترین طبقہ، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے دور کے ہیں، جس کے بارے میں خود نبی کا فیصلہ ہے، انہوں نے جب اس کو اپنے لیے قابل اتباع عمل نہیں سمجھا، اس کو نبی کا ہی عمل سمجھا، لہذا ہم بھی اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کے لیے تھا اور ہمارے لیے نہیں ہے. اب یہ دیکھیے، قرآن ہے اور حدیث ہے، لیکن پھر بھی اس فہم کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ قرآن کی آیت سے غلط مطلب لے لوگے، اور حدیث سے آپ غلط مطلب لوگے، اور عمل بھی آپ غلط کرنا شروع کر دو گے. ایک کا تعلق عقیدے سے اور شرک سے جڑا ہوا ہے، اور دوسرے کا تعلق بدعات سے جڑا ہوا ہے. کئی شرکیات اور بدعات تب ظہور میں آتے ہیں جب ایک آدمی اپنی عقل سے قرآن کی آیات اور احادیث کا مطلب لینا شروع کرتا ہے. تو یہاں پر جو بات میں نے بیان کی، وَهُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ، سلفی اس کو کہتے ہیں جو سلف کے مذہب پر ہو، کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں، اصولوں میں جو سلف کی پیروی کرتا ہو، عقیدے میں اور اصولوں میں، اور آپ اس کو اعمال بھی کہہ سکتے ہیں، جو سلف کی پیروی کرتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی. سلفی نہیں، سلفی. تو یہ دو لفظ ہم نے سمجھے، سلفی منہج. تو اب خلاصہ یہ کہ سلفی منہج کیا ہے؟ وہ راستہ، وہ اصول، وہ طریقہ جس میں ایک آدمی اپنی عقل، اپنی رائے، سماج، فلاں ابن فلاں، کوئی ایک ہی آدمی کو چھوڑ کر سلف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اہل علم، اہل حق، ان کے فہم کی روشنی میں دین کو سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد ایک آدمی اپنی عقل سے کچھ بھی مطلب قرآن سے نکال لے. جیسے ایک مثال اس کی دیتا ہوں، کوئی آدمی کہنے لگے کہ حور کا لفظ لغوی اعتبار سے اس طرح سے آتا ہے، حورا سے لفظ بنا ہوا ہے، اور اس کا مطلب ایسا اور ایسا ہوتا ہے، اور کہے کہ حور مردوں میں سے بھی ہے اور عورتوں میں سے بھی ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اب اس کا منہج کون ہے، اس کا سلف کون ہو، وہ ڈکشنری لکھنے والا. اب اس نے یہ مطلب لیا کہ حور کا لفظ لغوی اعتبار سے ایسا ہے، اس لیے حور مردوں کے لیے بھی آنا چاہیے، عورتوں کے لیے بھی آنا چاہیے، سفید آنکھ والے یا جو بھی ہے، خوبصورت روشن، جو بھی بناتے اس کے معنی، اس اعتبار سے وہ عورتوں کے لیے استعمال ہوگا یا مردوں کے لیے، اب فرق کیسے کرے گا؟ نہیں. تو اب چونکہ وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ مرد بھی حور بنا دے گا، عورتیں بھی حور بنا دے گا. لیکن سلف نے کبھی بھی مرد حور کہا ہے؟ قرآن کی آیت میں وحور عین، تو جو بھی حور کے بارے میں آیا ہے وہ کبھی بھی قرآن میں یا حدیث میں مردوں کے لیے نہیں آیا ہے. نہ سلف میں سے کسی نے کہا مرد حور، کبھی نہیں کہا. لیکن چونکہ سلف کا منہج قرآن کے سمجھنے کی بجائے آدمی ڈکشنری کی طرف چلا گیا اور اس سے اس عقیدے کو سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے اس نے ایک نیا اضافہ کر دیا، عورتیں تو عورتیں، چلو مردوں کو بھی حور بنا دیتے ہیں، تو مرد حور عورتوں کو ملیں گے اور عورت حور مردوں کو ملیں گے. اس طرح کا عقیدہ سلف کا نہیں تھا. یہ ایک مثال ہوئی. یا دوسری مثال میں دیتا ہوں، دیکھیے قرآن کریم میں قلوب التی فی الصدور، اللہ نے کہا کہ وہ دل جو سینوں میں ہوتے ہیں. اب قلب جو ہے، اب سائنسی تحقیق سامنے آئی کہ آدمی کا دماغ سوچتا ہے. اب قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ دل. اب دل ہمیشہ سے آدمی دل یہیں پہ سمجھتا آیا ہے، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ سائنسی تحقیق کے اعتبار سے تو دماغ سوچتا ہے، تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے، اس حدیث کا کیا کریں گے؟ تو اب بعض لوگوں نے اس کی تاویل یہ کی کہ دل کا یا قلب کا مراد جو ہے، اس سے مراد مرکز ہے، اس سے مراد دل نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ مرکز. تو اب جسم کا مرکز کہیں بھی ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کیا کہا یہ مرکز ہے. تو آدمی کا دماغ جو ہے یہ مرکز ہے. تو اب انہوں نے اپنے طور پر قلب کے معنی بیان کیے, حالانکہ قرآن میں قلب کس کو کہا گیا؟ سینوں میں. دماغ یہاں تو نہیں ہوتا ہے نا, سر میں ہوتا ہے. لیکن حدیث میں آپ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جبریل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا, سینہ چیرا, اس میں سے کیا نکالا؟ دل. اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کے ڈالا, کہا ھذا حد الشیطان منک, یہ آپ میں شیطان کا حصہ ہے. اس راستے سے شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ نکال کے پھینک دیا گیا ہے. سینہ, دل, قلب. اسی طرح سے معراج کی رات میں آپ کے سینے کو, آپ کے قلب کو کس چیز سے بھرا گیا؟ ایمان اور حکمت سے بھرا گیا ہے. سر نہیں, دل. تو اب حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دل سے مراد یہی دل واقعی, وہ سینٹر نہیں ہے کہ کہیں بھی آدمی ناف میں یا یہاں کہیں بھی سینٹر بنانا شروع کر دے. ایک آدمی سائنس کی بنیاد پر قرآن و سنت کی تاویل کرنا شروع کرے, اس طرح کی مصیبت میں وہ واقع ہو سکتا ہے. نئی تحقیق آئی, ایک کینیڈین نے کتاب لکھا, اس نے اپنا یعنی ریسرچ پیش کیا. 1400 سال کے بعد میں اس نے کہا کہ دیکھیے آدمی کا دل بھی سوچتا ہے, اور اس کو آپ یعنی ہارٹ برین کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ ایک نئی تحقیق اب سامنے آئی. اب اتنا تعویل کیوں کیا آپ نے؟ خامخواہ کی مصیبت مول لی, قرآن کو زبردستی توڑ موڑ کے بیان کیا. اب سائنسداں ہیں وہ, اور اس نے اب نئی تحقیق کیا پیش کی؟ نہیں, دماغ تو ہے ہی ہے لیکن دل بھی سوچتا ہے. اب یہ سمجھ رہے تھے دل نہیں سوچتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ پرانے سائنسدار رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے انہوں نے ان کی بات کو لے لیا. اب اس کی بنیاد پر قرآن کو آپ نے بدلا, اس کے معنوں کو آپ نے پھیرا, اب یہ نئی مصیبت میں آپ پڑ گئے. اب سائنسدار ایک نیا آ کے کہہ رہا ہے کہ جیسے دماغ سوچتا ہے, دماغ میں ایک صلاحیت اللہ نے رکھی ہے, دل بھی سوچتا ہے. تو جب قرآن نے پہلے سے کہا تھا آپ کو کیا ہوا تھا, اس کو مان لیتے آپ. یہ کئی مصیبتیں پیدا ہو سکتی ہیں. ایک آدمی کے منہج میں اگر کمزوری ہو, بہت بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں, وہ تحریف اور تعویل تک جا سکتا ہے. تو اس کے لیے سلف کا منہج, سلف پہلے سے کہاں دل بولتے آئے, وہ اشارہ الی صدرہ, کتنی یعنی حدیثوں میں وضاحت اس کی موجود ہے. آپ نے سینے کی طرف اشارہ کیا, یعنی کہا یہ دل آپ نے یہاں کہا. تو ایک آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف ڈکشنری پر اعتماد نہ کرے. ڈکشنری ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ایک وضاحت ہے, لیکن سنت اور سلف ہم کو سمجھائیں گے کہ واقعی اس کا کیا مطلب ہے. اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں جو آگے ہم اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال ہم نے دیکھا سلفی کس کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں سلفی؟ کون بتائے گا سلف کے معنی کیا ہے؟ جی آپ. ہاں, پہلے جانے والا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلف. چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو, الا ما قد سلف, اللہ نے جسے کہا پہلے گزر گیا کوئی معاملہ, کوئی عمل. جسے اللہ نے کہا کہ قل للذین کفروا یغفر لهم ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف, کہ اگر کفار سے آپ کہیے کہ اگر وہ رک جائیں اپنے کفر سے, تو پچھلا جو کچھ بھی گزر چکا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. جو پہلے عمل چلا گیا, پہلے زندگی چلی گئی, اس کے لیے بھی آتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی آتا ہے. سلفاً و مثلاً, اللہ نے کہا کہ پہلے گزرنے والے. سلفی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, جو آدمی سلف کے منہج یا مذہب پر ہو, تو عقیدے سے جڑا ہوا ہے یا اصول سے یا کس چیز سے؟ ساری چیزوں سے. جہاں سلف گئے ہیں وہاں یہ جاتا ہے, ان سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے؟ نہیں, جہاں سلف گئے ہیں وہاں یہ جاتا ہے. اس کو یاد رکھیے, سلفی اس کو کہتے ہیں کہ دین کے معاملات میں جہاں سلف گئے ہیں وہیں یہ جاتا ہے, کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے؟ نہیں. اس کے لیے آگے ہم دیکھیں گے کیا استدلال اور کیا دلیل ہے کہ جہاں سلف گئے وہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. بہرحال آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. آئیے, اب منہج سلف کی اتباع یا منہج صحابہ کی اتباع, جیسے میں نے شروع میں کہا صحابہ اصل ہیں سلف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، یاد رکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر کتنا؟ 100. توبہ کتنا نمبر سورت ہے؟ 9. یہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 100. اللہ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون، وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے. من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار. والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی. تو دو طبقے کون سے ذکر کیے اس میں؟ مہاجر اور انصار. اب یہ کون ہے جو ہندوستان سے پڑوس کے ملک میں ہجرت کر کے گئے؟ یا انصار کون جو انصاری ہوتے ہیں؟ کون؟ دیکھیے اس میں اشارہ ہے، اسی لیے سمجھنا ضروری کون ہے کون یہ لوگ. صرف ڈکشنری کھول کے بیٹھے گا آدمی، مہاجرین جو ہجرت کر کے چلے جائیں اور انصار جو مدد کریں، کیا یہ مطلب ہے یہاں پر؟ نہیں، اس سے مراد کچھ خاص لوگ ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ صحابہ ہیں، صحابہ میں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور وہ جنہوں نے مدینہ میں ان کی نصرت کی. کچھ لوگ ڈائریکٹ مدینہ گئے، کچھ لوگ حبشہ ہو کے گئے، کچھ کہیں اور سے گئے. تو جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے ان کو کیا کہیں گے؟ مہاجر. اور جو مدینہ میں تھے جنہوں نے ان کی مدد کی آنے والوں کی، وہ کون ہیں؟ انصار، جنہوں نے دین کی مدد کی اور دین کی خاطر جس کی مدد کی ضرورت تھی اس کی مدد کی، یہ انصار ہیں. والذین اتبعوهم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، کیسی؟ ادھوری یا کامل؟ بإحسان، اخلاص کے ساتھ، بہترین طور پر. احسان کہتے ہیں بہترین طور پر کسی عمل کو کرنا، ظاہرا و باطنا. والذین اتبعوهم بإحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی، کیسے؟ ادھوری. جیسے ایک آدمی صحابہ کی کچھ باتوں کو مان لے، کچھ کو نہیں مان لے، تو یہ آدمی بہترین طور پر پیروی کر رہا ہے ان کی؟ نہیں. احسان، اچھے طریقے سے ایک آدمی صحابہ کی پیروی کرے، مہاجر اور انصار کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ کیا رکھا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی واقعی سب سے عظیم کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ ایک انسان کو دنیا میں حق کی اتباع کی توفیق ملے اور پھر نتیجے میں آخرت میں اللہ کی رضا بھی مل جائے اور ہمیشگی کی جنت بھی مل جائے. اصل کامیابی یہ ہے. تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالی نے کن کی پیروی پر اپنی رضا رکھی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس آیت میں کن کی پیروی سمجھ رہے ہیں آپ؟ فالو کرنا، اتباع کرنا. صحابہ. صحابہ میں کتنے گروہ بیان کیے ہیں؟ یہ گروہ اس اعتبار سے نہیں تھے کہ یہ ان کے مخالف ہو ان کے مخالف، اس اعتبار سے کہ انہوں نے دین کے لیے کچھ خاص قربانی دی، اس بنیاد پر ان کو اللہ کی طرف سے نام دیا گیا. مہاجر اور انصاری نام کس کے دیے ہوئے ہیں؟ بعد والوں نے دیے؟ نہیں، یہ قرآن میں نام دیے گئے ہیں، اللہ نے نام دیے مہاجر اور انصار ان کے اس وصف کی بنیاد پر. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اتباع پر اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے. معلوم ہوا کہ جو آدمی صحابہ کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس کی پیروی کرنا چاہیے؟ یہ کہاں ہے لکھا ہوا؟ قرآن میں ہے، سورہ التوبہ میں. تو شروع میں جو میں نے کہا تھا کیا قرآن و سنت ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یاد ہوگا آپ کو؟ تو کافی ہے کہ نہیں ہے؟ کافی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ یعنی کچھ نیا لانے کی ضرورت ہے ہم کو؟ نہیں، لیکن جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. یا صرف پڑھنے کے لیے آیا ہو؟ آپ کو ابھی یاد آئے گا سارا معاملہ. کیا قرآن اور حدیث صرف تلاوت کے لیے آیا ہے؟ کہ زلزلہ آیا تو ہم حدیث بخاری کا، پہلے جیسا ہوتا تھا طوفان آیا تو بخاری کا جو ہے ختم ہو رہا ہے، کیا قرآن اور سنت اس لیے ہے کہ ہم اس کے الفاظ کی تلاوت کریں یا اس لیے کہ اس کو سمجھیں؟ سمجھیں تو وہ متن کے اعتبار سے کافی ہے، لیکن اس کے فہم کے لیے ہم کو رجوع کرنا پڑے گا کس کی طرف؟ سلف کی طرف، جن میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ. تو اللہ نے بھی یہاں پر بتایا کہ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی صحابہ کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہوگا. معلوم ہوا کہ یہ افراد ہیں جن کی پیروی کرنا ہدایت ہے ورنہ گمراہی ہے. قرآن کریم کی سورہ فاتحہ میں اگر آپ دیکھیں یہی بات اللہ نے ذکر کی ہے. وہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. صراط مستقیم کی ہم ہدایت مانگ رہے ہیں. اب اللہ نے بتایا کہ اس کو کیسے، اور ڈیٹیل بتائی دعا میں وضاحت، تاکہ تعلیم ہو، لوگوں کو معلوم ہو واقعی وہ کیا مانگ رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو راستے ہی سے بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کی جو بات ہو رہی ہے، ہدایت کی جو بات ہو رہی ہے، وہ افراد سے جڑا ہوا معاملہ ہے. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. تو معلوم ہی ہوا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ لوگ جس راستے پر چلے ہیں اس راستے پر ہم کو بھی چلنا پڑے گا. تو وہ راستہ کون سا ہے معلوم کیسے پڑے گا؟ جو جب ہم ان کو دیکھیں گے جن کے بارے میں اللہ نے تعریف کی ہے، جن پر اللہ کا فضل ہوا، جن کی اللہ تعالی نے تعریف کی ہے، ان لوگوں کے راستے پر اگر ہم چلتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بھی رضا کا وعدہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالی نے صحابہ کا تذکرہ کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کی اتباع میں اللہ کی رضا ہے. صحابہ کی اتباع میں اللہ کی رضا ہے. یہاں پر کسی ایک صحابی کا نام لیا اللہ نے؟ نہیں، اللہ نے مکمل طور پر سب کو ذکر کیا ہے. یہ مجموعی اتباع ہے، کوئی ایک آدمی نہیں ہے اس میں سے. یہ مجموعی طور پر تقلید نہیں ہے، یہ تقلید نہیں ہے. سارے صحابہ جس پر چلے ہیں متفقہ طور پر، جس میں ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، اس راستے کی پیروی کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری شرط ہے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور وہ پہلے لوگ کون تھے؟ صحابہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. سب سے پہلے کن میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ، جن کو آپ نے سمجھایا. لقد من اللہ، اللہ نے خود کہا، اللہ نے ان پر انعام کیا، ان پر بہت بڑا احسان کیا. وہ صحابہ ہیں جن کے بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے تھے اور ان کو تعلیم اور تربیت ان کی کرتے تھے، وہ صحابہ تھے. پھر ان کی ماتحتی میں امت کے دوسرے افراد نے دین کو سیکھا. تو سب سے پہلے براہ راست رسول سے دین لینے والے لوگ کون تھے؟ صحابہ. امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں، شام کے امام، امام الاوزاعی، لوگ چار امام کو جانتے ہیں، یہ بھی امام ہے، امام الاوزاعی. کہتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ، کہ اپنے آپ کو سنت پر جمائے رکھ، اپنے آپ کو سنت پر جمائے رکھ. وقف حیث وقف القوم، اور وہاں رک جا جہاں پر قوم رک گئی. قوم سے مراد کون ہے؟ سلف، ان سے پہلے کے. وسلک سبیل سلفک الصالح، اور تیرے جو سلف صالح گزرے ہیں، تجھ سے پہلے جو سلف صالح گزرے ہیں، ان کے راستے کی پیروی کر. فَإِنَّهُ يَسْعُكَ مَا وَسِعَهُمْ، اس لیے کہ تیرے لیے وہی کافی ہے جو ان کے لیے کافی ہو گیا. ان کے لیے جس چیز میں وسعت تھی یا جتنا ان کے لیے کافی ہو گیا، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیا نیا دین میں بدعتیں کچھ نکال مت. جو ان کے لیے دین کافی تھا وہ تیرے لیے بھی کافی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا نیا دین لانا پڑے گا ہم کو؟ اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا دین کو؟ نیا ایڈیشن دین کا نکالنا پڑے گا؟ نہیں. جس کے لیے، جس میں ان کے لیے وسعت ہو گئی، جو ان کے لیے کافی ہو گیا، وہ تیرے لیے بھی کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. تو اس میں امام الاوزاعی بھی کہتے ہیں وسلک سبیل سلفک الصالح، تیرے سلف صالح. یہاں پر وہ قید لگا رہے ہیں کیونکہ سلف میں اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں. ہم سے جو پہلے گئے یہ کہہ رہے ہیں سلف صالح, سلف صالح کی راہ کی پیروی کر, ان کے راستے پر چل اور ہمارے لیے ان کا طریقہ کافی ہو جائے گا. جو ان کے لیے کافی ہو گیا دین, ہمارے لیے بھی وہ دین کافی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا اللہ نے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے صحابہ کو بنیاد بنایا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. سورہ البقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, خطاب صحابہ سے ہے کہ اگر تم جس چیز پر جس طور پر ایمان لائے ہو, اگر یہ لوگ سے مراد وہ جو ایمان اب تک نہیں لائے خصوصاً یہود و نصارہ, اگر تم لوگ جس طرح ایمان لائے ہو یا جس چیز پر ایمان لائے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جس طرح سے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کی طرح ان چیزوں پر اگر یہ بھی ایمان لے آئیں یہود و نصارہ فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو یہ ہدایت پر ہیں. فَقَدِ اهْتَدَوْا ان کے ساتھ ہے, اگر تم ایمان جیسے لائے ہو ایسا ہی ایمان لاتے ہیں تو ہدایت پر ہیں. تو اس میں دو چیزیں آئیں, ایک تو یہ کہ کن چیزوں پر صحابہ ایمان رکھتے تھے اور کس طرح سے ایمان رکھتے تھے. یہ دونوں چیزیں عقیدے کے اعتبار سے اگر اس طور پر ایک آدمی ایمان لاتا ہے تو یہ آدمی ہدایت پر ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اور اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں, تَوَلَّوْا مڑ جاتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, نہیں آتے بلکہ واپس جاتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. شقاق شقہ سے ہے, شق کے معنی ہوتے ہیں دو ٹکڑے ہونا. تو جو راستہ صحابہ کا ہے, جس طرف صحابہ ہیں اس کی دوسری طرف درمیان میں دراڑ پڑ گئی, اب وہ اس جانب ہیں, یہ اس جانب ہیں. انہوں نے صحابہ کی جانب کو اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے کون سی جانب اختیار کی, دوسری جانب اختیار کی ہے. انہوں نے نبی کی طرف, آگے وہی آیت آئے گا یشاقق آئے گا آگے, کہ انہوں نے دوسری طرف کو اختیار کیا, ان کے ساتھ نہیں ہوئے, تو یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہاں دیکھیے پچھلی آیت میں صحابہ کی اتباع پر کیا اللہ نے وعدہ کیا تھا, کس چیز کا وعدہ تھا؟ سورۃ توبہ کی آیت میں کس چیز کا وعدہ ہے؟ پہلا وعدہ اللہ کی رضا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. دوسرا وعدہ جنت کا وعدہ ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا دنیوی اعتبار سے ہدایت یافتہ کی تعین اور ہدایت پر کون ہے, کیسے معلوم کریں, غور کیجئے اس پہ. ہدایت پر کون ہے, سورہ البقرہ کی آیت میں اللہ نے یہاں اشارہ دیا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا جو قرآن میں ہے اس پر ایمان لائیں تو ہدایت پر ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر یہ لوگ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو. خطاب کس سے اس میں؟ کس سے اللہ تعالیٰ کس سے کلام کر رہا ہے اس میں؟ صحابہ سے. یعنی یہود و نصارہ اگر صحابہ کی طرح ایمان لاتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلا, ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا, وہ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں. یہ یہود و نصارہ کے ساتھ خاص ہے کیا؟ یعنی کون ہدایت پر ہے عقیدے کے اعتبار سے اگر معلوم کرنا ہے تو پیمانہ کون ہے, کون ہدایت پر ہیں اگر معلوم کرنا ہے تو پیمانہ اس کے لیے کون ہے؟ صحابہ. معلوم ہوا کہ عقیدے کے اعتبار سے صحابہ گویا کے میزان ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ علم غیب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, کیسے معلوم پڑا؟ ارے حدیث میں ہے, آپ کھڑے ہوئے ممبر پر اور آپ نے قیامت تک کے واقعات بتا دیے. نہیں معلوم ہوا تو یہ غیب نہیں ہے, غیب ہے. جنت میں کیا ہے, جہنم میں کیا ہے, اور کتنی ساری دجال اور فتن اور ساری چیزیں, قیامت کے دن کیا ہوگا, کون بتایا ہم کو؟ اللہ کے نبی. تو یہ غیب نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب, تو غیب کیا ہے بھی؟ تو کہا دیکھو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ عالم الغیب ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتا وہ کافر ہوگی چھٹی سب کی. اب بتائیے کیا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح ہے؟ اب اگر آدمی کہے کہ نہیں تو یہ سب غیب کے واقعات تو بتائیں نا, تو غیب کے واقعات کا جاننا علم غیب نہیں ہے. آپ بتائیے تفسیر کا جاننا کیا ہے؟ علم تفسیر. حدیث کا جاننا کون سا علم ہے؟ علم حدیث. اور غیب کی خبر یہ ہے کہ نہیں ہے, آگے کیا ہوگا؟ کہا ہاں جو جنت میں جاننا میں کیا ہے؟ ہاں غیب ہے. تو پھر اس کا جاننا کیا ہوا؟ علم غیب. ٹھیک ہے, ہو گیا ثابت. سلفی سوچ رہا یہ کیا ہو گیا, ہاں ہاں بولتے بولتے کہاں لے کے آیا مجھ کو یہ. تو باقی علوم کے جاننے کا نام وہ علم ہے, علم تفسیر, علم حدیث. اور غیب کے جاننے کا نام, چونکہ یہ غیب ہے منوا لیا پہلے, اب اس کا جاننا علم غیب ہو گیا. مانو کیا صحابہ علم غیب مانتے تھے؟ اب یہاں پر مسئلہ آئے گا. ٹھیک ہے, جس کو سب سے بہترین کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا ان کا یہ عقیدہ تھا؟ تو کسی بھی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ جو آدمی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے, کل کیا ہوگا جانتے تھے, اس آدمی نے اللہ پر جھوٹ گھڑا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی آپ کہو, خبر دینے کے لیے بھی کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کے بارے میں دعویٰ ہے. آپ بتائیے آدمی کی جب سمجھ فیل ہو جاتی ہے تو آدمی کتنے بڑے بڑے غلط نتائج اس سے لیتا ہے. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے, چاہے کوئی آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو, اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. آسمانی مخلوقات بھی نہیں, زمین کی مخلوقات بھی نہیں, اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. اب یہ کس کو اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ قل, تو قل میں کون مراد ہوتا ہے؟ پہنچانے والا کون ہے؟ قرآن پڑھ کے سنانے والا سب سے پہلے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی آپ بتاؤ لوگوں کو, آسمان اور زمین میں جتنے بھی ہیں کوئی غیب نہیں جانتا ہے؟ ہاں بس اللہ ہی غیب جانتا ہے. اب سوچئے جس شخصیت کو اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہا گیا اور وہ آیت قرآن میں ہے, اسی شخصیت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ آپ عالم الغیب تھے. تو صحابہ کے بارے میں یہ آیت, حضرت عائشہ جس کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا, جس کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, جس کے بارے میں آپ کی چاہت تھی کہ میری وفات اس کے گھر میں ہو, اس لیے بار بار آپ پوچھتے تھے کہ کل میں کہاں رہوں گا, کل کہاں رہوں گا. صحابیات نے سمجھ لیا ازواج مطہرات میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے رہیں, سب نے اپنی طرف سے متفقہ طور پر کہا کہ حضرت عائشہ کے آپ رہیں جب تک آپ بیمار ہیں. تو اتنی محبت جس سے ہیں, جس پر اعتماد نہیں ہے آپ پر, حضرت عائشہ پر, ان کا عقیدہ صحیح نہیں, نبی کے بارے میں ان کا عقیدہ غلط. کہتے ہیں کہ جو کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کیا ہوگا معلوم ہے, وہ آدمی اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا, اور آیت یہ پیش کر رہی ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت سے حضرت عائشہ نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. ہم نے کس کا عقیدہ لیا؟ صحابیہ کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریب اور چہیتی بیوی, جس کے ہاں آپ آخری ایام میں رہنا چاہتے تھے, آخر تک جس پر اعتماد تھا, اس کا عقیدہ صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ تو ہمارا یہ اصول ہے. دیکھیے اب کیسے پھنسنے سے بچے کہ نہیں بچے, کہ حدیث سے ایک غلط عقیدہ نکالنے کی گنجائش تھی اور نکالا لوگوں نے, گنجائش کا ہے کہ نکالا لوگوں نے اس سے. لیکن ہم نے صحابہ کو جب دیکھا اور صحابہ نے وہ نہیں سمجھا اس سے, تو ہم اس غلطی سے بچ گئے. تو یہاں پر صحابہ کا عقیدہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے. اور ابن عباس کی روایت بھی ہے اور کئی روایتیں ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک رات سوچا میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھوں گا, لہٰذا میں آپ کے ہاں لیٹا, میمونہ رضی اللہ عنہ کیا, اور آپ نیند سے اٹھے, پھر میں بھی اٹھا اور آپ نے اپنی آنکھیں اس طرح سے ملی تاکہ نیند کا اثر زائل کریں, میں بھی اگرچہ جاگا تھا لیکن آپ کے ساتھ میں اٹھ کر میں نے بھی ایسا کیا. ان کا عقیدہ کیا, نبی کو معلوم پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو سب معلوم پڑتا ہے تو ایسا کریں گے کیا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کو نہیں معلوم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسا کرتے تھے ایسا یہ بھی کر رہے ہیں, ایسے جیسے میں ابھی نیند سے اٹھا ہوں, حالانکہ نیند میں تھے نہیں تھے. آپ مسلم کی روایت پڑھ لیں, آپ کو سامنے آئے گا یہ سارا. ایسی کئی روایتیں ہیں. تو صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا, اور کئی مسائل ایسے ہیں. تو عقیدے کے اعتبار سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ بہت ساری احادیث کا آدمی غلط مطلب لے سکتا ہے, بہت ساری آیات کا آدمی غلط مطلب لے سکتا ہے جو عقیدے سے جڑی ہیں, لیکن صحابہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو صحابہ کے عقیدے کی وضاحت کی وجہ سے ہم اس غلط فہمی سے اور غلط فہم سے بچ جاتے ہیں. لہذا اللہ نے خود اس طرف ہماری رہنمائی کی اور کہا کہ اگر یہ ویسا ایمان لائے جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں. معلوم ہے کہ صحابہ کی طرح عقیدہ اگر نہیں بناتے تو ہدایت پر نہیں ہیں, اور اگر ہدایت پر آنا ہے تو صحابہ جیسا عقیدہ بنانا پڑے گا. اور اگر ہدایت پر کون ہیں اگر دیکھنا ہے تو علم کلام اور علم فلان نہیں, صحابہ کا عقیدہ. اس طرف جو لوگ رجوع کرتے ہیں قرآن و سنت کے فہم کے لیے, عقیدے کے لیے, اگر لوگ اس طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہدایت پر ہیں. سمجھ میں آیا؟ یعنی صحابہ کے عقیدے کی طرف رجوع کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ہدایت پر ہیں, ورنہ نہیں. صرف عقلی بحثیں کر کے عقیدہ ثابت کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ پہلی بات ہوئی, ہو گیا. انشاءاللہ مزید ہم نماز کے بعد آگے جاری رکھیں گے اس مجلس کو, اور پھر ساری چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم.